الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين. محترم حضرات, الحمدللہ جمعے کے ان خطبات میں جو موضوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ حج اور فلسفہ حج ہے. الحمدللہ حج کے حوالے سے یہ بات مکمل ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض کیا. سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے الحمدللہ اس پر تفصیلی بات ہم نے کی. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. پھر یہ بات بھی عرض کی گئی کہ حج اگر فرض ہے تو پھر اس کے تقاضے یا حج کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں وہ کون کون سے ہیں, اور خاص طور پر حج کے دوران کون سے اعمال ہیں جو کہ کرنے چاہیے, حج کی نیت کیا ہو, اس پر بحمد تعالی ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. پھر پچھلی مرتبہ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو امام الناس کا لقب عطا فرمایا. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ, اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کی آزمائش کی, اور بڑی بڑی باتوں میں, تو وہ ان میں پورے اترے. مراد یہ ہے کہ انہوں نے تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر لی. اللہ پاک نے ان کو مختلف آزمائشوں میں آزمایا. بارہ اللہ پاک نے ان کو آزمائشوں سے گزارنے کے بعد امام الناس کا لقب دیا. اس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے گزارش کی کہ اے اللہ میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے. اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ امام الناس کا یہ لقب, یہ مرتبہ جو تمہیں حاصل ہوا ہے توحید کی بنیاد پر, تمہاری اولادوں میں سے وہ لوگ جو شرک کریں گے ان تک یہ وعدہ, یہ مرتبہ, یہ منصب نہیں پہنچ سکے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اس وقت جو ان کی عظیم دعا تھی, الحمدللہ اس پر بھی کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی. پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 124 سورۃ البقرہ, اس پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ اصل میں یہ حج, یہ قربانی, اس کے پیچھے ایک عظیم داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان والوں کی. قرآن حکیم نے مختلف انداز میں اس عظیم داستان کا بیان کیا ہے. لہذا داستان اس کا فلسفہ فلسفی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اتنا عظیم لقب ملا امام الناس کا, پوری زندگی ہر محبت انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دی. لہذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم داستان ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ ہے. انشاءاللہ اس عظیم داستان سے ہمارے اندر بھی وہی جذبہ قربانی کا جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے کہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی ہر محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قربان کر دیا. قرآن حکیم کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی اس کے رب نے اس کو حکم دیا اسلم, فرما برداری اختیار کرو, حکم مانو, قال اسلمت لرب العالمین, تو ان کا جواب یہی تھا کہ اے اللہ میں تو تمام جہان والوں کے رب پروردگار کے سامنے سر جھکاتا ہوں, سرینڈر کرتا ہوں, فرما برداری اختیار کرتا ہوں. لہذا یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے, اور آزمائشیں جتنی سخت ہوتی ہیں اتنا ہی بڑا مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے. لہذا انبیاء کرام کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف نوعیتوں کی آزمائشوں سے گزارا, اور اس میں کلائمیکس ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت. انشاءاللہ آج اسی پر تفصیل سے گفتگو ہوگی, لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیوں کر اور کیسے آزمایا, ایک اور بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی, یہ موت اور زندگی, یہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے, تمام انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنایا. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے بنیادی طور پر آزمائش کے لیے, یہ دار العمل ہے, دار الامتحان ہے, اور اس کے بعد جو زندگی آئے گی, موت کے بعد جو زندگی آئے گی, وہ دار الجزا ہوگی. لہذا اس نقطے کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ شروع ہی کیا آزمائش کے لیے. لہذا دو آیات مبارکہ قرآن حکیم کی اگر آپ چاہیں تو ریفرنس کے لیے نوٹ کیجئے کہ انسان کی پیدائش ہی آزمائش کے لیے ہوئی. سورۃ الملک بہت مشہور سورۃ قرآن حکیم کی 29 سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آپ روزانہ رات کو اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, بڑے فضائل ہیں سورۃ الملک کے. لیکن ابتدائی دو آیات خاص طور پر بہت اہم ہیں. پہلی آیت میں تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, انتہائی جلالی انداز, بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. گویا بادشاہ حقیقی بھی وہی قدرت کا, تمام تر قدرت اور اختیار کا حامل وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اب اس کے بعد آیت نمبر 2 فلسفہ زندگی اور موت بیان کر رہا ہے, فلسفی آف ڈیتھ اینڈ لائف. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی اللہ پاک جو انتہائی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں کل قوت اور اختیار ہے, اسی اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق فرمایا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو گویا سورہ ملک بالکل واضح فلسفی بیان کر رہی ہے یہ موت و زندگی کا سلسلہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بہرحال اگر ہم بیان کرتے تو ہم پہلے زندگی کو لاتے پھر موت کو لاتے. قرآن کی ترتیب میں موت پہلے زندگی بات میں, اب یہ غور کرنے کی بات ہے کیوں, یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس میں تفصیل بیان کروں. بہرحال غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک نقطہ ہے, الذی خلق الموت والحیات, پہلے موت کا تذکرہ ہے بعد میں حیات کا. بہرحال ریزن اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ یہ موت اور زندگی اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. اسی بات کو سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ کہف اس کی فضیلت بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. فتنہ دجال کا توڑ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو لوگ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے خاص طور پر جمعے کے دن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مادہ پرستی کے شرک اور خاص طور پر فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. آج کا دور خاص طور پر جس سے ہم گزر رہے ہیں, یہ مادہ پرستی میٹیریلزم جس کو کہا جاتا ہے, اس کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. بہرحال اس کا توڑ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف کی صورت میں دیا ہے. اس کو اگر ہم پڑھیں سمجھیں انشاءاللہ تو بہت کچھ اس میں موجود ہے جو اس دنیا کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے. بہرحال یہ سورہ ملک اور سورہ کہف آپ کے سامنے بیان کی گئی. اس کی فضیلت اس لیے بیان کی گئی کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور 8, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. بے شک ہم نے ہی بنایا ہے جو کچھ بھی ہے زمین میں, جو کچھ بھی زمین میں ہے ہم نے اس لیے بنایا ہے اس کی زیب و زینت کے لیے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, اس کی زینت کے لیے, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس کے اندر اٹریکشنز پیدا کرنے کے لیے. کیوں؟ لی نبلوہم, پھر وہی فلسفہ آیا, تاکہ ہم انہیں آزمائیں. ایہم احسن عملا, کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. اور دنیا کے اعتبار سے ساتھ ہی ساتھ فرمایا, وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, اور ان قریب ہم بنانے والے جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے. وہ دونوں آیات سے جو بات واضح کرنے تھی وہ یہ کہ دنیا میں زندگی اور موت یہ ہے ہی آزمائش کے لیے, ہر شخص کی آزمائش ہو رہی ہے. اور اگر یہ سینس ڈیولپ ہو جائے کہ ہم اس وقت انڈر آبزرویشن ہیں, جیسے ایک ایگزامنیشن ہال میں ایک بچہ پورے سال محنت کرنے کے بعد 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک 3 گھنٹے اس کو پیپر دینے, تو ہر باشعور انسان جانتا ہے کہ وہ 3 گھنٹے اس کی زندگی کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پورے سال محنت کرتا ہے, راتوں کو بھی جاگ رہا ہے, صبح کالج جا رہا ہے, شام کو ٹیوشن جا رہا ہے, اور بالآخر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ 3 گھنٹے کے اندر اندر اپنا میتھس کا, فزکس کا, کیمسٹری کا پیپر سالو کرتا ہے. پورے سال محنت کرتا ہے, پھر بالآخر وہ ان 3 گھنٹوں میں وہ سوتا نہیں ہے, پوری ایفرٹ کرتا ہے ان 3 گھنٹوں کو یوٹیلائز کرنے, میکسیمم یوٹیلائز کرنے کو, پیپر سالو کرنا ہے. اور جب وہ پورا پیپر سالو کر چکا ہوتا ہے مہرحال, اس وقت بھی اس کے چہرے پر ایک سائن آف ریلیف یو کین سی, آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر اس نے پورا پیپر اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ کیا ہے تو اب وہ پیپر بڑے اعتماد سے واپس کرتا ہے. اور آپ انتظار کس چیز کا کرتا ہے؟ اب یہ جو انتظار کی گھڑیاں ہیں یہ ریزلٹ کے دن تک ہوتی ہیں, اور الحمدللہ اب ریزلٹ آنا شروع ہو گئے انٹر کالج کے. تو کل ریزلٹ آیا ہے, کراچی بورڈ جو ہے پری انجرینگ کا, اور الحمدللہ ایک کالج سے وابستہ ہوں تو جو بچے جب صبح آئے ہیں جو A1 گریڈ سے پاس ہوئے ہیں ان کے چہرے ہی کچھ اور تھے, اور کس طرح وہ خوش ہو رہے تھے اور مٹھائی کے ڈبے آ رہے تھے اور وہ کھلا رہے تھے اپنے ٹیچرز کو. یہ صرف ایک دنیا میں فیلنگز ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی محنت کرتے ہیں اس کے بعد نتیجہ نکلتا ہے تو وہ کتنا خوشی کا دن ہوتا ہے. بہرحال اس فلسفے کو یوں سمجھیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, وہاں 3 گھنٹے دیے گئے تھے, یا کسی کو 50 سال, کسی کو 60 سال, کسی کو 70 سال, اور بالآخر ایک دن وہ آئے گا کہ یہ امتحان ختم ہونا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے ہمارا پیپر لینے کے لیے, جان نکالنے کے لیے, روح قبض کرنے کے لیے. بہرحال جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے, جس طرح بڑے کانفیڈنٹلی پیپر دے رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی موت کے فرشتے کو دیکھ کر گھبراہٹ نہیں ہوتی, پریشان نہیں ہوتا انسان, بلکہ وہ منتظر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تک میری آزمائش کا وقت آیا اب ختم, اب تو نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ, رب سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. بہرحال یہ میں نے جو ٹائم لیا ہے 10-15 منٹ, یہ اس لیے لیا ہے تاکہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ پوری کی پوری زندگی آزمائش ہے. اس میں اللہ پاک نے کسی کو کچھ دے کر آزمایا ہے, کسی سے کچھ لے کر آزمایا, کسی کو اتنا دے دیا کہ ان کی سات نسلیں جو ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, اور کسی کے پاس اتنا بھی نہیں کہ وہ ایک وقت کی روٹی دو وقت کی روٹی سکون سے کھا سکے, تو یہ تو امتحان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کسی کو دے کر آزماتا ہے, کسی کو کسی سے لے کر آزماتا ہے. بہرحال یہ فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اب اس سے اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو جتنا زیادہ محبوب ہوتا چلا جاتا ہے, رب سبحانہ و تعالیٰ اس کی آزمائش سخت سے سخت کرتا چلا جاتا ہے. بہرحال اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے آزمائشوں کے حوالے سے کہ اللہ پاک ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے, لیکن جب آزمائش آ جائے تو پھر اس پر صبر اور استقلال اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشیں جو ہوئیں اور کس طرح سے وہ اللہ کا بندہ صبر و استقامت کا ایک عظیم پہاڑ ثابت ہوا, یہ ہے جو تصور انشاءاللہ دینا ہے آج. قرآن حکیم کے حوالے سے ہم سمجھیں گے کیسے ان کو امام الناس کا لقب ملا, کتنی عظیم قربانیاں انہوں نے دی. سب سے پہلے آزمائش انسان کی ہوتی ہے فکر و نظر کی آزمائش. جس معاشرے میں یا جس گھرانے میں جس خاندان میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اس کے کچھ عقائد ہوتے ہیں, ڈوگماز, بلیفز, آئیڈیالوجیز. لوگوں کی میجورٹی وہ ہوتی ہے جو بلائنڈ فالوور ہوتی ہے, وہ کبھی بھی اسٹڈی نہیں کرتے کہ یہ والدین کے جو تصورات ہیں اس کائنات سے متعلق, اپنے متعلق, آخرت سے متعلق, وہ صحیح بھی ہیں ہی نہیں. اور اکثر و بیشتر فالوورز ہوتے ہیں بلائنڈ فالوور, جو اپنے پیرنٹس کی طرف سے جو بھی تصورات اس دنیا سے متعلق ہوتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ, بہت ہی ریئر, کہ جو ڈوگماز یا بلیوز یا عقائد قبول کرتے ہیں وہ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں, صرف اس لیے نہیں کہ والد نے کہا یا والدہ نے, بلکہ وہ خود بھی غور کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے ہی نہیں. لہذا پہلی آزمائش آئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فکری آزمائش, موروثی عقائد کی قربانی. آپ کو معلوم ہے اور میں رہا کرتے تھے, عراق کا بڑا مشہور شہر, بڑا ڈیولپ سوسائٹی تھی, مختلف نوعیتوں کے شرک موجود تھے, بتوں کی پوجا بھی ہو رہی ہے, بادشاہ وقت نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے, بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو چاند سورج ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں, گویا شرک کی مختلف نوعیتیں وہاں موجود تھیں, ہر شیڈ موجود تھا. آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آزر, یہ اس معاشرے میں ایک بہت اونچے مقام پر تھا, بہت بڑا پجاری تھا. اب اگر ابراہیم علیہ السلام اسی کے عقائد کو فالو کرتے تو نتیجتاً باپ کے بعد وہ جو عظیم منصب تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو ملتا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے جو بھی عقائد تھے اس کے حوالے سے غور کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لہذا اپنے باپ کی طرف سے جو موروثی عقائد ان کو مل رہے تھے اس کی انہوں نے مخالفت کی. بہرحال وقت کم ہے, لیکن قرآن حکیم بہت دلچسپ طریقے سے الحمدللہ یہ ساری باتیں بیان کرتا ہے. چند آیات میں صرف منتخب کر کے لایا ہوں آپ کے لیے سمجھانے کے لیے. مختلف نوعیتوں کے شرک, قوم ستارہ پرست تھی, چاند سورج ستاروں کی پوجا ہوتی تھی آپ کے علم میں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعوت دی, حکمت ابراہیمی کیا ہے, دعوت کے مرحلے میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ دعوت دی جانی چاہیے, جذبات میں آ کر کسی کو برا بھلا کہہ کے دعوت نہیں دی جاتی. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں کو کیسے دعوت دی, ستارے کی پوجا ہو رہی ہے, آپ وہاں چلے گئے اور ان سے جا کر کہا کہ ہاں شاید یہی میرا رب ہے. اب وہ ستارہ پرست جو تھے وہ تو خوش ہو گئے ہوں گے. بہرحال جیسے ہی ستارہ غائب ہوا, اس کی روشنی ختم ہوئی, اپنی قوم کو دعوت دی, دیکھو کہ جو ڈوب جائے, جس کو زوال ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. اسی طرح پھر چاند کی جہاں پوجا ہو رہی تھی وہاں گئے, وہاں ان کو سمجھایا, یہاں تک کہ بہت بڑی تعداد وہاں سورج پرست تھی, جہاں لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر, ہاں شاید یہی میرا رب ہے, یہ زیادہ بڑا بھی ہے. لیکن بالآخر سورج پہ بھی زوال ہے, جیسے ہی سورج غروب ہوا اب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ دیکھو یہ چاند سورج ستارے یہ مخلوق ہیں، خالق ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لہذا سورۃ الانعام اگر آپ چاہیں تو ریفرنس نوٹ کر لیجئے، سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہ واقعہ بیان فرمایا، آیت نمبر 76-79، قوم کو دعوت دینے کے بعد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے تو اپنا رخ اپنا چہرہ کیا ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو اس آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے، خالق ہے، اور میں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں۔ لہذا چاند سورج ستاروں والوں کو بہرحال توحید کی دعوت پہنچا دی۔ اسی طرح دوسری نوعیت کا شرک یہ مذہبی شرک تھا، جو اکثر و بیشتر ایکسپلائٹرز ہوتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے والے، جو رب اور بندوں کے درمیان ایک ہرڈل بن جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے بجائے اپنی سیوا کرانے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، پادری ہوں، پنڈت ہوں، پروہت ہوں، اور ہمارے ہاں جالی پیر ہوں، اکثر و بیشتر یہ پیسے شروع ہونے والے جو لفظ ہیں یہ ایکسپلائٹر ہوتے ہیں، بہرحال وہاں بھی موجود تھے۔ اور بت پرستی کے پیچھے اصل فلسفہ ہی ہے، ظاہری بات ہے ہاتھ سے بنایا ہوا بت سب کو معلوم ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا، لکڑی کا بنا اور پتھروں کا بنا، تو اصل میں اس کے پیچھے فلسفی کیا ہوتی ہے یا ہوتی تھی کہ یہ جو معبودان باطلا ہیں اصل میں یہ ہماری سفارش کروائیں گے، ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ سفارشی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ لہذا اکثر و بیشتر اولیاء اللہ جو دنیا سے گزر گئے ان کے بت بنائے جاتے تھے اور انہی کی پوجا ہوتی تھی۔ ہمارے ابھی اکثر و بیشتر مزاروں پہ جو کچھ ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، فلسفے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ ہندوستان میں جائیے تو ان کے بت ایسے کھڑے ہوئے ہیں سامنے، ان کی پوجا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ قبر پرستی میں تقریباً وہی صورتحال بن چکی ہے، ہمارے بت لیٹے ہوئے، ان کے کھڑے ہوئے، اور کیا فرق ہے؟ جو بیہائنڈ فلسفی ہے وہ سیم ہے، ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ، یہ سفارشی ہمارے اللہ کے۔ بہرحال یہ مذہبی شرک بھی موجود تھا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پھر جو اس پر تیسا چلایا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 67 دعوت دی اپنی قوم کو، قال اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہنے لگے کیا تم عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان معبودوں کو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے، افل لکم، تمہاری عقلوں پر ماتم کیا جائے، ولم تعبدون من دون اللہ، اور ان کو بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، سمجھتے کیوں نہیں؟ اب یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اگر ممکن ہو تو پڑھیے گا، میں مختصر اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ بت پرستوں کو تو ایسی دعوت دی ہے، ایک مرتبہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ شہر سے باہر کسی میلے میں جا رہی تھی، ہوتا تھا میلہ، پوری قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو گئے بت کدے میں اور جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر، کسی کی ناک، جو بڑا بت تھا اس کو کچھ بھی نہیں کہا اور بالکل سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، اور تیسا کہہ لیجئے، آلہ کہہ لیجئے، کلہاڑا کہہ لیجئے، جو بھی ان کے پاس تھا وہ اس کے کندھے پر رکھ کر آ گیا۔ اب قوم واپس آئی اور دیکھا یہ کیا ہوا، من فعل ھذا بآلہتنا، قرآن مچ گیا ہوگا وہاں، تو کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم؟ کہا گیا ایک نوجوان تھا ابراہیم، وہ ان کے بارے میں بڑی غلط خیالات رکھتا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔ اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے پوری قوم کے سامنے پیش کیا گیا اور پوچھا، انت فعلت ھذا یا ابراہیم بآلہتنا، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب بڑا پیارا تھا، فرمانے لگے، بل فعلہ کبیرو، یہ جو بڑا موجود ہے اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تمہارے معبود ہیں، تمہیں فائدہ نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے پوچھو۔ قوم کا جواب لاجیکل یہ تھا کہ تم جانتے ہو ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے۔ فرمایا، افل لکم، تمہاری عقلوں پر ماتم، جو بول نہ سکے کہ اس کے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا، یہ جو ظلم و ستم ہوا وہ تمہاری عبادت کیسے کرے گا؟ اس کو کہتے ہیں لاجیکل سیکوینس کے ساتھ دعوت دی. بات سمجھ میں آ گئی لوگوں کے؟ بالکل صحیح، ابراہیم کی بات بالکل صحیح. لیکن تعصب، تکبر، وہ انسان کو حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. بہرحال قبول نہیں کیا، قوم کو دعوت دے دی اور قوم کی سمجھ میں آ گئی بات کہ ابراہیم جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح. اگلا شرک سیاسی شرک، وہ بھی ہر دور میں رہا، آج بھی ہے. سیاسی شرک ہوتا ہے کہ انسان خود حاکم بن کے بیٹھ جائے، جبکہ حاکم حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اس کو ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بادشاہ وقت نمرود جو تھا، اس نے حاکمیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کے سامنے بھی بڑی زبردست دعوت رکھی. سورہ بقرہ آیت نمبر 258، گرفتار کر کے ہی پہنچائے گئے ہوں گے، تنہ تنہا اکیلے، پوری قوم دشمن ہو چکی ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا، اور بادشاہ وقت کے سامنے توحید کی دعوت کیسے رکھتے ہیں؟ بادشاہ پوچھتا ہے کون ہے تمہارا رب؟ رب تو میں ہوں. الم ترا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا، غور کیا اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ پاک نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑا جھگڑا کیا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے پہلا میسج اس کو یہ دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. قال احی و امید، کہنے لگا میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. گویا دھمکی دی ابراہیم علیہ السلام کو، جان سے مار دوں گا. اور بلاخر دو قیدیوں کو بلایا، دونوں کو سزائے موت ہونی تھی، ایک کو کہا جاؤ تم آزاد، دوسری کی گردن وہیں اڑا دی. اور کلیئر میسج ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ابھی بھی مجھے خدا مانو ورنہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا. لہذا ابراہیم علیہ السلام کا جواب بالکل واضح تھا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تم زندگی موت دینے والے نہیں ہو. لہذا جب اس نے دلیل کے طور پر ایک بندہ مروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں بھی اختیار ہے، تم کہتے ہو زندگی موت کا، تو میں مجھے بھی خدا مانو. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو اس کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا. ظاہری بات ہے اس کو اندازہ تھا کہ یہ کام نہیں کر سکتا. فبوہت الذی کفر، تو مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا وہ شخص، لاجواب ہو گیا جس نے کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. مذہبی شرک کی تردید، سیاسی شرک کی تردید، ہر طرح کے شرک سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش. اب اس کے بعد محبتوں کا امتحان. قوم تو ہو گئی دشمن، گھر والوں نے بھی نکال دیا. بہرحال یہ جو محبتوں کا امتحان ہے، یہ بڑا دلچسپ سیکوینس کے ساتھ. نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا عملی امتحان. انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے والدین سے، لیکن یہ اللہ کا بندہ وہ تھا کہ جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے دعوت ایمان رکھی تو والد آزر شدید ناراض ہوا اور اس نے حکم دیا، واہجرنی ملیا، فوری طور پر میرے سامنے سے نکل جاؤ، گویا گھر چھوڑ دو، فوری طور پر چھوڑ دو، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. نوجوان کو حکم ملے گھر چھوڑ دو، کیا خیال ہے، تارے نظر آ جاتے ہیں؟ لیکن وہ اللہ کا بندہ وہ تھا جس نے کہا ٹھیک ہے، سأستغفر لك ربی، ابا جان میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، لیکن اس شرک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتا. گھر چھوڑ دیا، گھر کی محبت، آسائشیں، آرام سب کو پسند ہوتی ہیں. بہرحال وہ بھی چھوڑا. سورہ مریم 46-47، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا کہ تم میرے معبود سے کیا تم برگشتہ ہو رہے ہو، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، فوری طور پر چلے جاؤ یہاں سے. جواب دیا اپنے باپ کو، قال سلام علیک، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، اور بلاخر گھر کی محبت قربان. قوم کی محبت، انسان جس قوم سے تعلق رکھتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. بہرحال قوم نے جب شرک پر ٹھان لی اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت پر ایمان نہیں لائے تو بالآخر اپنی قوم سے بھی ہجرت کی. قوم کی محبت قربان, اور شہر تھا وہاں سے پھر وہ ہجرت کر کے چلے گئے. انی مہاجر الی اللہ, میں ہجرت کرنے والا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح. تین بنیادی جو مراکز قائم کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے, فلسطین ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ ہے, اپنے ایک بیٹے کو قائم, اپنے ایک بیٹے کو وہاں آباد کیا, حضرت اسحاق علیہ السلام, آئزک ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اور دوسرا توحید کا مرکز یہ خانہ کعبہ, یہ مکہ, یہاں دوسرے بیٹے کو آباد کیا ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت اسماعیل علیہ السلام. بہرحال جان کی محبت, جان کس کو, جان سے کس کو محبت نہیں ہوتی. دھمکی دی قوم نے, اگر باز نہیں آؤ گے تو زندہ دلا دیا جاؤ گے. سورۃ الانبیاء ہی میں, سورۃ 68-69 میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال آپشن دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو, اب بھی باز آ جاؤ, تین دن کے اندر اندر اپنے اس عقیدے سے باز آ جاؤ ورنہ آگ میں جلا دیے جاؤ گے. اور قوم جو تعصب اور تکبر میں تھی, شدید غصے میں تھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف, ایک بڑا سا آگ کا الاؤ جلایا گیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ اس میں جو جتنی لکڑیاں ڈالے گا, ایندھن ڈالے گا, اس کو اتنا ثواب ملے گا. لہذا خوب بڑی زبردست قسم کی آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آپشن رکھا گیا, اب بھی باز آ جاؤ. ظاہر بات ہے انسان کے پاس اگر یہ آپشن ہو کہ جان جائے گی یا, تو کوشش بہرحال انسان یہ کرتا ہے کہ جان بچا لے, کیونکہ عقل تو یہی سکھاتی ہے, عقل تو یہی بتاتی ہے کہ بھائی تم ہی چلے گئے تو بعد میں یہ سلسلہ کون چلائے گا. لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنی جان تک قربان کر دی. کیسے کی؟ قالو ہر رقو, قوم نے کہا ہر رقو, جلا دو اسے, وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو, ان کن تم فائلین, اگر تم کرنے والے ہو جلا دو اسے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. اور بڑے پیارے الفاظ ہیں سورۃ الانبیاء 69. رب سبحانہ و تعالیٰ نے تو آزمانا تھا, رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوت اور طاقت کا اظہار فرمایا اور اپنے حبیب کو, اپنے خلیل کو کیسے بچایا. قوم نے پھینکا ان کو آگ میں, اللہ پاک نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, تو ہم نے کہا کہ اے ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے. اور قوم نے پھر یہ معجزہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے نہیں جلایا. بہرحال اپنی جان تک گویا یوں کہہ لیجیے قربان تو کر دی. پھر وہاں سے ہجرت کر کے آئے, وطن کی محبت, سورۃ الصافات آیت نمبر 99. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, فرمانے لگے میں تو اب اپنے رب کی طرف چلتا ہوں, اب وہی مجھے ہدایت دے گا, راستہ بھی بتائے گا. صرف ایک ساتھی حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے, وہ ایمان لائے. بہرحال وہاں سے ہجرت کی. اب اگلی محبت کون سی ہوتی ہے؟ شدید محبت. گھر کی محبت قربان, ماں باپ کی محبت قربان, وطن کی محبت قربان, قوم کی محبت قربان. یہ جو بیوی اور بچوں کی محبت ہے, یہ واقعہ یہ ہے کہ بڑی شدید ہوتی ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم, اللہ پاک نے تو خبردار رہنے کی طرف توجہ دلائی. بہرحال بیوی اور اولاد کی محبت, اور اولاد بھی وہ جو 87 برس کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی, حضرت اسماعیل علیہ السلام. جیسے ہی پیدا ہوئے فوری طور پر آزمائش آئی کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا یا ہم سے. اللہ پاک نے حکم دیا اپنی اس اولاد کو آباد کرو اس جگہ, وہ خانہ کعبہ مکہ کے قریب, رہتے تھے فلسطین میں, وہاں جا کر اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو, شیر خوار بچے کو آباد کر کر آئے. بہت دلچسپ واقعہ ہے, پڑھیے گا سورہ ابراہیم آیت نمبر 37. بہرحال یہی وہ واقعہ ہے جس میں پورا کا پورا حج گویا کہہ لیجئے اسی قربانی کی یاد ہے. کیسے بی بی حاجرہ کو چھوڑ کر گئے, چھوڑ کر جا رہے تھے تو پوچھنے لگی کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں, فرمایا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر, اسی کے سہارے. فرمایا ٹھیک ہے, اگر اس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر وہ ہے مددگار, اور ہم سب جانتے ہیں پھر کیسی مدد فرمائی اللہ پاک نے. جب وہ معصوم بچہ پیاس کی شدت سے بلک رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں سے پانی جاری فرما دیا اور ان کی اس پریشانی کو جو صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے انہوں نے بے چینی کی کیفیت میں اس کو حج کا اور عمرے کا لازمی حصہ قرار دے دیا. صحیح جس کو کہا جاتا ہے کس کی سنت ہے؟ حضرت حجرہ کی سلام علیہا. بہرحال حج کے تمام مناسک اکثر و بیشتر ابراہیم اسماعیل اور حجرہ علیہم الصلات والسلام کی قربانیاں ہوئی کا اصل میں وہ گویا کہ ایک سنت پر عمل ہے ان کی. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب میں نے اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو یا ایک اولاد کے سلسلے کو تیرے گھر کے سامنے آباد کیا ہے. ایک ایسی جگہ وادی غیر ذی زرع جہاں کوئی زراعت ہے ہی نہیں. اور ظاہر بات ہے جب یہ لوگ تشریف لائے تھے تو اس وقت تو سمجھیے موت کے منہ میں جا رہے تھے, لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور بالآخر وہاں سلسلہ شروع ہوا, آبادی ہوئی. جب پانی آیا تو قافلے آنا شروع ہو گئے اور بالآخر وہ ایک پھر ایک مرکزی جگہ بنتی چلی گئی اور گریجولی وہ جگہ گویا بالکل سینٹر پلیس ویسے ہی ہے, صرف عربی کا نہیں پوری دنیا کے لیے سینٹر پلیس ہے مکہ. آج دیکھ لیجئے میپ آپ اٹھا کر. بہرحال اب جو امتحان تھا وہ سخت سے سخت تر بلکہ سخت ترین امتحان. ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں, اور یہ آخری امتحان تو کلائمیکس ہے امتحانات کا. 100 برس عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی, 13 برس تقریباً اسماعیل علیہ السلام, اور یہ دونوں گھر کی تعمیر فرماتے ہیں. ہم نے پچھلی مرتبہ الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہرحال اب جو آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ اے ابراہیم اپنی محبوب ترین شے ہماری راہ میں قربان کرو. محبوب ترین شے, لہذا روایات میں اس سے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ کی قربانی دی, لیکن خواب ابھی آیا جا رہا ہے اپنی محبوب ترین شے. بہرحال اشارہ سمجھ گئے خلیل اللہ, محبوب ترین شے تو میرا بیٹا ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال ان کو بلایا. اب یہ الفاظ ہیں, گھر جا کر پڑھیے گا سورہ صافات 100 سے 107 آٹھ آیات میں اللہ پاک نے جو نقشہ کھینچا ہے واقعہ یہ کہ یہ بہت بہترین مقام ہے قرآن حکیم کا. پہلے دعا فرماتے ہیں ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے عطا فرما, اولاد دے لیکن اولاد کیسی ہو؟ صالحین. فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے ان کو بڑا تحمل والا بیٹا عطا فرمایا, بردبار برداشت کرنے والا. فلما بلغ معه السعی, جب وہ پہنچے ان کے پاس بلوغت کی عمر کو اور بھاگ دوڑ کرنے کے لیے, مراد یہ کہ جوان ہو گئے. قال یا بنی انی ارا فی المنام, بلایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور فرمایا اے میرے بچے انی ارا فی المنامی انی اذبحک کا, اے میرے بچے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فنظر ماذا ترا, اب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. ایسا نہیں پکڑا کہ بچے کو ذبح کر دیا, بلکہ اس کا اوپینین لیا کہ بھائی مجھے تو یہ حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے, ناؤ واٹس یور اوپینین اباؤٹ دس. اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, فرمانے لگے میرے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہ جواب سن کر کیسا چہرہ جو ہے وہ کھل گیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا. بہرحال اپنے بچے کو لے کر چلے ہیں منا کی وادی جہاں قربانی ہوتی ہے اور قیام ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے آج کے دوران. یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو لے کے چلے تھے اپنے بچے کو. فلما اسلما, جب ان دونوں نے فرما برداری اختیار کی, مراد یہ ہے کہ بچے کو لٹا دیا اور ان کے اوپر چھری پھیر دی ابراہیم علیہ السلام نے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور ان کو لٹا دیا جبین کے بل. وہ اپنے طور پر تو قربان کر دیا. اب ذرا الفاظ سنیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ, تو ہم نے ندا لگائی, ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت رویا، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ الفاظ واقعی ہے کہ بہت اہم ہے۔ ممتحن اگزامنر کہہ رہا ہے، امتحان لینے والا کہہ رہا ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، آسان نہیں تھا، لیکن ابراہیم تم نے اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ یہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی داستان۔ اب جب قربانی کر رہے ہو، انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی آئندہ، اللہ نے موقع دیا جمعے کو، تو یہ پوری فلسفی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ میں سوری چلانا، یہ گوشت کھانے کا سیزن نہیں ہے، یہ عظیم قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کی سلام علیہم، ان کی قربانی پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، جیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر ہر محبت کو قربان کر دیا، یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی جذبے کے ساتھ، اسی سمجھ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان باتوں کو سمجھ کر یہ قربانی اور یہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ انشاءاللہ آئندہ فلسفہ قربانی میں مزید قربانی کے مسائل بھی بیان ہوں گے۔